الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا السبيل والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، الحمدللہ سورۃ النساء ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کا جو ابتدائی حصہ ابتدائی 43 آیات پر مشتمل تھا، پچھلی دفعہ اس کو ہم نے مطالعہ مکمل کیا تھا. اب انشاءاللہ آج ہم اس کے دوسرے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جو آیت نمبر 44 سے اور آیت نمبر 57 تک یہ مشتمل ہے، اور اس میں اہل کتاب میں خصوصاً یہود سے اور ان کے جو بھی ریشہ دوانیاں ہیں اور اسلام دشمنی ہے اس کا تذکرہ ہے. جو پہلا حصہ تھا تفصیل کے ساتھ ہم نے اس میں معاشرتی احکامات وہ سمجھے، اسلام کے معاشرتی احکامات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری انسانیت کو ملے، اس کے سب سے بڑے جو دشمن تھے اور نافرمانیاں کرنے والے تھے وہ یہود تھے. تو اب اس حصے میں اہل کتاب میں سے خصوصاً یہود سے رخ خطاب کا ان کی طرف ہے، اور اہل ایمان کو ان کی جو اسلام دشمنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خاص طور پر بغض اور عناد یہود کو تھا اس کا بھی تذکرہ ہے کہ جو انشاءاللہ اب اس دوسرے حصے میں آئے گا. یہود کی جو بھی تاریخ ہے اس کو تھوڑا سا ذہن میں تازہ کر لیں انشاءاللہ، تو پھر یہ جو بھی تسلسل ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اسحاق علیہ السلام کے جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام سے جو پھر آگے صاحبزادے ان کے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، تو ان کے جو 12 بیٹے تھے یہ 12 نسلی قبائل ہیں کہ جو وجود میں آئے ان 12 بیٹوں سے جو بنی اسرائیل کہلائے. اسرائیل اصل میں یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا کہ جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، انہی میں پھر یہ نسلی قبائل وجود میں آئے، اور یہود و نصارہ بھی انہی میں سے ہیں. یہود وہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، عیسائی وہ کہلائے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہود کی جو بھی تاریخ رہی ہے تفصیل کے ساتھ ہم سورۃ البقرہ میں اس کا مطالعہ کر کے آئے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ بنی اسرائیل کے بڑے اہم واقعات بھی بیان کیے اور ان کی جو خاص طور پر یہود کی اسلام دشمنی ہے اور جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں اس کا تذکرہ فرمایا. اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ کے رکو نمبر 5 سے اور رکو نمبر 14 اور رکو نمبر 15 کی کچھ ابتدائی جو بھی آیات ہیں اس کو بھی شامل کر لیں, تو یہ 10 رکو ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان یہود کی نافرمانیوں کا تذکرہ فرمایا. تفصیل سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ یہ بڑی چہیتی قوم تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی, اللہ تعالی نے بڑے انعامات ان پر کیے, کئی ہزار انبیاء ہیں کہ جن کا تسلسل انہی میں سے ہے, اللہ تعالی نے مختلف کتابیں ہیں کہ جو بنی اسرائیل کو عطا کیں جس میں تورات بھی ہے, زبور بھی ہے, انجیل بھی ہے. اسی طرح یہ یہود, یہ بنی اسرائیل اتنی چہیتی قوم کہ اللہ تعالی نے فرعون کے چنگل سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو نجات دی, اور پھر کس طرح سے موزانہ طریقے پر آل فرعون سے بچا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحرائے سینا میں ان کو پہنچاتا ہے. وہ سارے واقعات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے, صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے وہ معجزہ ہوتا ہے اور سمندر دو پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو جاتا ہے, درمیان سے خوش راستہ نکلتا ہے اور یہ پوری بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچ جاتی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور آل فرعون وہ غرق ہو جاتے ہیں. پھر صحرائے سینا کی تپتا ہوا لق و دق وہ صحرا, دھوپ لگتی ہے تو بادلوں کا سایہ ان پر ہوتا ہے, مسلسل سات سات بادل ان کے اوپر سایہ کرتے ہوئے چلتے ہیں, پیاس لگتی ہے تو 12 قبائل کے لیے 12 چشمے ایک چٹان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ موزے کے ذریعے سے نکال دیتا ہے, بھوک لگتی ہے تو من و سلوا اتار دیتا ہے. لیکن ان تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں مسلسل وہ جاری رہی اس قوم کے ذریعے سے. وہ پورے تذکرے ہم الحمدللہ تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں ان 10 رکوع میں, اور پھر کس طرح ارض فلسطین کو جو ان کی آبائی زمین تھی مشرکین کا اس پر قبضہ تھا, موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی تمہیں ان سے قتال کرنا ہے, ان سے جنگ کرنی ہے, اور اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے, ضمانت ہے اللہ کی, گارنٹی ہے کہ تم ان سے لڑو فتح تمہیں حاصل ہوگی. لیکن کس طرح سے بزدلی دکھائی, سورہ مائدہ میں تذکر آتا ہے کہ انہوں نے یعنی بالکل کورا جواب دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فذہب انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, کہ آپ اور آپ کا رب جا کے موسیٰ جنگ کریں, ہم یہیں بیٹھے ہیں, ہم ان سے لڑ نہیں سکتے, بزدلی دکھائے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ کے عذاب بھی پھر ان پر پے در پے آتے رہے. تو بہرحال یہ وہ مغلوب علیہم قوم ہے کہ جس کا اب تذکرہ اس دوسرے حصے میں سورہ نساء کے آیت نمبر 44 سے اور 57 تک ہم پڑھیں گے, اور اسلام دشمنی میں انہوں نے کیا کیا کام کیے, کیا کیا گل کھلائے, اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جس طرح سے انہوں نے گستاخیاں کی ہیں, آپ کی مجلس میں جو آداب ہوا کرتے تھے, جو اہل ایمان اس کا پاس رکھتے تھے, کس طرح سے اس مجلس کو, مقدس مجلس کو یہ مجروح کرتے تھے, تو یہ انشاءاللہ اس پورے حصے میں یہ موضوع ہے کہ جو ہمارے سامنے آئے گا. اب آئیے اس تمہید کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی ان آیات کو جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح کر لیتے ہیں. فرمایا کہ الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, کیا نبی آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. کیا مطلب کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا, یعنی اس کے دو مفہوم ہیں کہ جو مفسرین نے کیے ہیں, یعنی کتاب تو انہیں مختلف دی گئی تھیں, تورات بھی دی گئی تھی, لیکن یہ ہے کہ ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا, تفسیر یہ کی گئی کہ ان کو لیٹرز تو حاصل ہو گئے تھے, کتاب تو مل گئی تھی, لیکن جو لیٹرز کے ساتھ اسپرٹ ہوتی ہے کتاب اور احکامات کے جو یعنی قوانین پر عمل درآمد ہوتا ہے, اس روح سے یہ بالکل بے پرواہ ہو چکے تھے اور انہوں نے اس اسپرٹ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. صرف احکامات تو موجود ہیں, اس کو یہ پڑھنے پڑھانے والے بھی تھے, لیکن یہ ہے کہ اس پر کس طرح سے عمل کیا جانا چاہیے اور کیا جانا چاہیے تھا, اس سے بالکل یہ بے بہرا تھے. ایک تفسیر تو اس آیت کی اور مفہوم میں یہ کی گئی, دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ الکتاب تو وہ ہے لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس, اور اللہ سبحانہ وتعالی مختلف ادوار میں لوگوں کے لیے اور انسانیت کے لیے ہدایات جو ہے وہ نازل کرتا رہا. انٹرم پیریڈ کے لیے تورات بھی نازل ہوئی, انجیل بھی نازل ہوئی, عبوری دور میں داؤد یعنی داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ فائنل ایڈیشن وہ کامل ہدایت وہ آنی تھی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہونا تھا. تو بہرحال قرآن مجید سے پہلے کی جو بھی کتابیں ہیں وہ کامل نہیں تھیں, یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. تورات میں بھی پھر تحریفیں ہوئی ہیں, اس کا تذکرہ آج بھی آ جائے گا, انجیل میں بھی ہوئی. تو قرآن مجید لفظاً ماہنن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا, وہ آج تک محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا انشاءاللہ. نہ کوئی قرآن میں معنن تبدیلی کر سکتا ہے, نہ لفظاً نہ حرفاً تحریف کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن مجید وہ الکتاب میں سے کچھ حصہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تورات کی شکل میں ان یہودیوں کو دیا تھا. تو ایک مفہوم اس کا یہ بھی لیا گیا. تو فرمایا گیا کہ الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, کہ نبی آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. اب ان کی خباثتیں کیا ہیں؟ فرمایا نمبر ایک, یشترون الضلالہ, وہ گمراہی کو مول لیتے ہیں, وہ گمراہی خریدتے ہیں, اور صرف خود گمراہی کا شکار نہیں ہوتے. فرمایا ویریدون ان تضلوا السبیل, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ. یعنی یہ تو گمراہ ہوئے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں. تو یہ یہود اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت کا پابند بھی بنایا, کئی کتابیں نازل کیں. کتابیں ملنا قوم کے لیے امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے ہدایات کہ اس زمین پر اللہ کا بندہ بن کے کس طرح سے رہا جائے اور دوسروں کو بھی اللہ کا بندہ بنایا جائے. امت کے درجے پر ان کو فائز کیا اللہ تعالیٰ نے, ایک بہت یعنی سعادت کی بات تھی. لیکن یہ ہے کہ اس سعادت کا انہوں نے یعنی کوئی فائدہ نہ اٹھایا, اس کا کوئی اکرام نہیں کیا, اور یہ ہے کہ اس ہدایت کو خود بھی صرف نظر کیا, ہدایت کے بدلے گمراہی ہے کہ جو مول لی, اور گمراہی کے مختلف شیڈز ہیں کہ جو ان کی پوری یعنی زندگی میں یہود کی وہ آپ کو ملیں گے پوری تاریخ میں. یعنی تورات کے احکامات کو لفظاً بھی معنن بھی جو ہے وہ اس میں تحریف کی اور کہاں سے کہاں کر دیا, فتویٰ فروشی یہ کیا کرتے تھے اور اس پر عمل نہ کرنے کے کئی کئی بہانے جو ہے وہ ڈھونڈا کرتے تھے, اور دوسروں کو بھی گمراہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے, اللہ کے نام پر دوسروں کو دھوکہ دیتے تھے کہ بھئی تورات میں تو یہ حکم ہے, تمہیں یہ بات ماننی ہے, اور یہ خود سے گھڑ کے یہ بات کہہ دیا کرتے تھے, یہ فتویٰ فروشی کرتے تھے, اور یہ ہے کہ چند ٹکوں کے عوض یہ کام کیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی اے مسلمانوں سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ, گمراہ ہو جاؤ. ہم مسلمانوں کو کس طرح سے یا پوری انسانیت کو اگر دیکھا جائے کس طرح سے یہود نے گمراہ کرنے کی چالیں چلی ہیں, تو دو بڑے کام ہیں کہ جو انہوں نے کیے ہیں. ایک کام تو ہے اکنامک سسٹم اپنے ہاتھوں میں پورا لیا, یعنی یہ انتہائی سازشی ذہن یہود ہے کہ جو بالکل آغاز سے رکھے ہوئے اور اسلام دشمنی میں یہ بالکل پیک پر ہے, بالکل انتہا پر ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اکنامک سسٹم اس وقت سودی نظام کے ذریعے سے, انٹرسٹ بیس اکانومی کے ذریعے سے اس نے پورا جو شکنجہ ہے وہ کسا ہوا ہے پوری دنیا پہ. اور یہ بات جو ہے وہ کوئی مولوی کہے تو اعتراض کیا جا سکتا ہے, لیکن علامہ اقبال مرحوم مصور پاکستان وہ گئے تھے انگلینڈ اور وہاں پوری کیفیات کو دیکھ کر آئے تھے اور آ کے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے. یعنی اس وقت جو بھی عیسائی لابی ہے یہ کٹ پتلی ہے اصل میں یہود کی, اور ڈورے ہیں کہ جو اوپر بیٹھ کے یہود ہلاتے ہیں, اور عیسائی پوری لابی ہے کہ جو ان کے احکامات پر عمل پیرا ہے. امریکہ کا جو بھی صدر ہے وہ بغیر ان کے وہ کوئی اپوائنٹ ہو ہی نہیں سکتا, یہ طے شدہ بات ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے تھوڑا سا مزاج کا ہلکا ہو یا بھاری ہو, لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کی جو بھی پلاننگ ہے وہ اوپر سیٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں. تو اس وقت اکنامک پورا جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ ان کے شکنجے میں ہے سود کے ذریعے سے, بالکل اکانومی کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے سودی نظام کے ذریعے سے. اس کی جو بھی ہلاکت خیزیاں ہیں وہ ہم مہنگائی کی صورت میں اور انفلیشن ریٹ کی صورت میں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اللہ کا جو عطا کردہ اکنامک سسٹم تھا، معاشی نظام تھا، جو پوری انسانیت کے لیے رحمت تھا، وہ صدقات اور زکوٰۃ کا جو بھی نظام تھا بالکل ہم نے صرف نظر کر دیا، اسلامی ممالک نے بھی، اور یہ پورا شکنجہ کسا ہے ہمارے اوپر یہود نے. اسی طرح سے دوسرا جو ان کا حملہ ہے گمراہی کا، وہ ہے معاشرتی سطح پر بے حیائی کو جو ہے وہ عام کرنا. اور یہ بے حیائی کو عام کس طرح سے کیا؟ پہلے تو اس نے عورت کو پٹی پڑھائی یہود نے، پوری یہودی لابی نے، کہ تمہیں گھروں میں قید کر کے رکھا گیا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ تم تو مردوں کے شانہ بشانہ کام کر کے اور کتنی ترقی جو ہے وہ کر سکتی تھی، تمہیں قید کر دیا گھروں میں، گھر سے جو ہے وہ نکالا ہے چراغ خانہ کو، شمع محفل بنایا عورت کو. کس طرح سے خود تو سوٹ بوٹ میں ہوتے ہیں لیکن عورت کو برہنہ کر کے بالکل باہر وہ مارکیٹ کا کھلونا بنایا، اشتہاروں میں عورت، ہر جگہ عورت. اور بہرحال یہ ہے کہ وہ پورا معاشرتی نظام بے حیائی کی لانت سے انہوں نے جو ہے وہ پر کر کے اور پورا معاشرے کو کینسر کی سطح پر، کینسر کی طرح جو ہے وہ چاٹ ڈالا. تو بہرحال یہ ہے کہ اسی طرح پھر غلاظت، بے حیائی فلموں ڈراموں کے ذریعے سے، کیبل ڈش اینٹینے کے ذریعے سے گھر گھر انہوں نے یہ لانت ہے کہ جو کہ پہنچائی. اور کس طرح سے آج ایک اسلامی گھرانوں میں بھی پھر باہر کی فلمیں ڈرامے ہیں کہ جو دیکھے جاتے ہیں، اور بے حیائی پر مبنی جو بھی مناظر ہیں کہ جو کہ ایک مسلمان بھی اپنے فیملی کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو ہمارے اندر سے یہ جو حیا تھی نا، کہ جو ایک مسلمان کا زیور تھا، یہ اسلام دشمنی میں یہود نے یہ کام ہے کہ جو اصل میں کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس وقت جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہے وہ سارا ان کے شکنجے میں ہے. یعنی میڈیا پر کس کو لا کے بٹھانا ہے، اسلام دشمن ایک دانشور وہ آ کے جو ہے وہ جو بھی بکتا ہے اس کو جو ہے وہ یعنی پذیرائی ملے گی، اور پورے یعنی ملک میں اور دنیا میں، بلکہ ملک کیا اس کی جو ہے وہ سنوائی وہ سنی جائے گی، جو بھی وہ کہے گا اس کو قانون مانا جائے گا. اس وقت یہ پورا اس وقت جال ہے کہ جو یہود کا بچھایا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ایک آیت میں جامعت کے ساتھ یہ بات ہمیں بتا دی 1400 سال پہلے، کہ اپنے اصل دشمن کو پہچانو کہ یہ یہود ہیں، کہ خود تو یہ گمراہی خریدتے ہیں، خود تو گمراہ ہو چکے ہیں، مغلوب علیہم قوم ہے یہ. سورہ فاتحہ میں ہر نماز کا رکن ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، غیر المغلوب علیہم، یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو ہم دہراتے ہیں. تو مغلوب علیہم قوم کون ہے؟ حدیث کی روشنی میں یہ یہود ہیں. تو فرمایا کہ یہ خود تو گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے ہٹا دیں. اللہ فرماتا ہے آگے کہ واللہ عالم بعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے اے مسلمانوں تمہارے دشمنوں کو. وکفا باللہ ولیا، اور اللہ کافی ہے بطور پشپنا، تمہاری پشپناہی کے لیے اللہ کافی ہے، تمہیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان کے یعنی اکنامک سسٹم میں جکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان پر کوئی ریلائی نہیں کرنا. ریلائی تمہیں ہونا چاہیے تو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اللہ تمہارے لیے پشپناہی کے اعتبار سے کافی ہے. وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے بطور مددگار. لہذا تم جانو یا نہ جانو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اسلام دشمنی میں کون سب سے آگے تمہارا دشمن ہے. فرمایا کہ من الذین ہادو، اب یہ جو اگلی آیت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اور آپ کی جو مجلس ہوا کرتی تھی اس میں آ کے جو یہ بکواس بکا کرتے تھے یہود، جو گستاخیاں کیا کرتے تھے، اپنی زبانوں کو مڑوڑ کر اور اس میں لوچ دے کر اور لچک پیدا کر کے جملوں کو کہاں سے کہاں پھیر دیا کرتے تھے، اب ان کی اس حباست کا تذکرہ ہے. یہ تذکرہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھائے ہیں تفصیل کے ساتھ، دوبارہ سے یہاں تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا من الذین ہادو، اور یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ جو باتوں کو اس کے محل و مقام سے بالکل ہٹا دیتے ہیں، اس کو اس میں تحریف کر دیتے ہیں. دیکھیں ایک تحریف تو ہے کہ جو لفظن ہوا کرتی ہے، یعنی کوئی ایک لفظ ہے کہ جو اللہ کے احکامات میں سے نکال کر اور اس کی بالکل جان ہی توڑ دی جائے اور اس کی روح جو ہے وہ بالکل ختم کر دی جائے، اور ایک جو ہے وہ تحریف ہوا کرتی ہے مانن، یعنی آیت تو اللہ کا حکم تو باقی رہے لیکن اس میں سے اس کی جو روح ہے وہ بالکل نکال دی جائے. تو لہذا یہ دونوں کام جو ہے وہ یہود نے کیے. تو لہذا ان کی جو بھی کتابیں ہیں اور اس میں تحریفیں ہوئی ہیں یہ آج ان کے لوگ بھی جو ہے وہ اب اس کا اعتراف کرتے ہیں. فرمایا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اب یہ وہ گستاخیاں ہیں, اصل میں اس کو بھی ذرا تفصیل سے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کی مجلس میں ہوا کرتے تھے اور آپ کی مجلس کے کچھ آداب ہوا کرتے تھے جو اہل ایمان اس کا پاس رکھتے تھے. اب لازم بات ہے کہ اس زمانے میں 14 سال پہلے یہ مائک سسٹم تو ہوتا نہیں تھا کہ ایک ہی طرف رک کر کے آواز جو ہے وہ یکساں چاروں طرف وہ پھیل جائے. وہاں تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرف رک کر کے کوئی بات کہتے تھے تو بعض دفعہ ادھر بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو سنائی نہیں دیتا تھا. تو اب ادھر بیٹھے ہوئے ساتھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرتے تھے. اس کے لیے ادب یہ تھا اس مجلس کا, مجلس اقدس کا, کہ صحابہ کرام اسمع کہا کرتے تھے. اسمع یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنیے. اسی طرح ایک لفظ جو ہے وہ بولا جاتا تھا رائنا, رعایت سے ہے کہ اے نبی ہماری رعایت کیجئے, ذرا ہماری طرف بھی جو ہے وہ رخ کر لیجئے تاکہ ہم بھی جو ہے وہ آپ کی بات سن سکیں. تو یہ دو الفاظ بولے جاتے تھے. اب ان کی گستاخیاں کیا تھیں؟ اچھا, ایک جو مطلوب تھی شے اہل ایمان سے وہ یہ تھی کہ جو بھی تم سنو اللہ کے احکامات اس کو کیا کرو, اس کی اطاعت کرو. سمینا و اطعنا, اور یہ اہل ایمان کہا کرتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. لیکن یہاں سب سے پہلی بات جو گستاخی ہے وہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ یہود بھی آیا کرتے تھے. اور کیوں آیا کرتے تھے؟ اور یہ بالکل قریب ہو کے بیٹھا کرتے تھے یہود کے جو بڑے بڑے سردار تھے, تاکہ روب جھاڑ سکیں دوسرے لوگوں پر کہ ہم بھی بڑے قریب ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہرحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو بھی دین کی روشنی پھوٹی ہے اور یہ دیے بنے ہیں صحابہ کرام جو آپ کی تربیت میں وہ تربیت یافتہ تھے, پلے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. لہٰذا یہ ہے کہ جیسے یہ دیے جل رہے تھے اور روشنی دین اسلام کی پھوٹ رہی تھی, تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو گمراہیاں تھیں اور یہود اپنے عقائد اور اعمال کے ذریعے سے جو گمراہیاں پھیلا رہے تھے, اب وہ اندھیرے جو ہے وہ چھٹنا شروع ہو گئے تھے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب ان اندھیروں کے لیے جو یہ روشنی سم میں قاتل بنی ہوئی تھی اسلام کی, تو لہٰذا یہ ہے کہ اب ان یہود کے پاس تو ایک ہی حربہ تھا کہ بھئی اپنے اندھیرے باقی رکھنے تو یہ روشنیوں کو گل کرنا پڑے گا. اور روشنیاں اور روشنیوں کے دیے گل کرنے کا یہ حربہ انہوں نے استعمال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر ایک تو روب جھاڑنا مقصود تھا کہ ہم بڑے قریب ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو ایک وقار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا جو ادب ہے اس کو یہ مجروح کرتے تھے. کس طرح سے؟ کہ الفاظ کو کچھ سے کچھ کہہ دیا کرتے تھے, لوگوں کو کچھ سناتے تھے اور آہستہ سے ایسے الفاظ کہہ دیا کرتے تھے کہ جو شان اقدس میں گستاخی کا سبب بنتے تھے. اس میں سے ایک یہ بات تھی, کہنا تو ان کو یہ چاہیے تھا جیسے اہل ایمان کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا حکم سر آنکھوں پر, جو آپ فرما رہے ہیں ہم سن رہے ہیں اور اس پر کیا ہیں عمل پیرا ہوں گے, ہم اس کی اطاعت کریں گے. لیکن یہ کہا کیا کہا کرتے تھے کہ سمینا, زور سے تو کہہ دیا کرتے تھے کہ سمینا ہم نے سنا, اور ادھر رک کر کے آہستہ سے وہ اسینا, اسینا کے معنی کیا ہے؟ ہم نے نافرمانی کی. یعنی زور سے سمینا کہتے اور ادھر رک کر کے آہستہ سے وہ اسینا کہہ دیا کرتے تھے. اور اگر کوئی توجہ دلاتا اور پوچھتا کہ بھئی یہ تم نے کیا کہا, سمینا و اسینا, ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ کہتے تھے کہ بھئی تمہارے یعنی کان میں سننے میں خلل واقع ہوا ہے, ہم نے تو سمینا واتانا ہی کہا ہے, تمہارے کان کا قصور ہے, تم نے غلط سنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو یہ ریشہ دوانیاں تھیں اس کا بخوبی علم رکھتے تھے, لیکن آپ اپنی ذات میں اتنے متحمل مزاج تھے کہ ان کی جو بھی بدماشیاں ہیں اور ان کی جو بھی یہ گستاخیاں ہیں ان پر صبر کرتے تھے, اپنی زبان سے ان کو کچھ نہیں کہتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی سنت یہ رہی ہے کہ جب بھی انبیاء صبر کا دامن تھامتے ہیں اس طرح سے مخالفین کی جو بھی ریشہ دوانیاں اس پر صبر کرتے ہیں، تحمل مزاج دکھاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنی وحی کے ذریعے سے انبیاء کے جو بھی دشمن ہیں ان کو چاک کرتا ہے، ان کی ریشہ دوانیوں کو وحی کے ذریعے سے جو ہے وہ آگاہ کرتا ہے اہل ایمان کو، جس طرح سے کیا کہ یہ یہود کس طرح سے گستاخی کر رہے ہیں تمہارے نبی کے ساتھ اور تمہارے دین کے لیے کس طرح سے یہ خطرہ ہے۔ تو کہتے تھے کہ سمینا واسینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اسی طرح وہ لفظ کے جو اہل ایمان بولتے تھے توجہ کرانے کے لیے اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وسما کہ اے نبی سنیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ یہود بھی کہتے تھے کہ سنیے اسما، اور آہستہ سے کہہ دیا کرتے تھے غیر مسمعین، کہ تمہیں سنا ہی نہ جائے۔ یعنی اب یہ زو معنی لفظ ہے غیر مسمعین، یعنی مسلمان جب پوچھتے کہ بھئی تم نے کیا کہا اسما کے بعد غیر مسمعین، تو کہتے کہ بھئی ہم نے تو دعائیہ کلمہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے اور آپ کو کوئی خلاف واقعہ بات سنائی نہ جائے، یعنی کوئی ایسی بات کہ جس سے آپ کی دل آزاری ہو آپ کو وہ بات سنائی نہ دے۔ تو اگر تو یہ مفہوم اس کا لیں تو یہ تو دعائیہ کلمہ ہے، ایک توقیر اور تعظیم والی بات ہے، لیکن دل میں ان کے کیا ہوتا تھا کہ اسما اے نبی آپ سنیے غیر مسمعین، کہ تم سنائی نہ دیا جائے تمہیں، تم بہرے ہو جاؤ، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یہ ان کے دل میں ہوا کرتا تھا، اور یہ آہستہ سے اس طرح سے کہہ دیا کرتے تھے۔ اب جب کوئی پوچھتا تو پھر اس طرح سے مفہوم بیان کر دیا کرتے تھے اس کا پوزیٹو۔ پھر مزید فرمایا وراعنا لیم بالسنتہم وطانن فی الدین، اور یہ کہتے تھے رائنا کو اپنی زبان کو مروڑ کر اس کو لوچ دے کر لچک دے کر کیا کہہ دیا کرتے تھے، رائنا کا مطلب ہے نبی ہماری رعایت کیجئے، لیکن یہ آہستہ سے کہتے تھے رائنا، یعنی اس کو یا کا اضافہ کر کے کھینچ کر کہتے تھے رائنا، اور رائنا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ یہ گستاخی تھی کہ جو یہود کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، وطانن فی الدین، اور دین میں یہ تانا دینے کے لیے کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مجسمہ دین تھے اپنے قول اور فعل کے لحاظ سے، اور شریعت کے احکامات پوری انسانیت کے لیے لے کے اترے تھے اور آپ کے اوپر نازل ہو رہے تھے، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کر کے اصل میں یہ دین میں تانا زنی کرتے تھے، اور تانا زنی کن اعتبار سے، کس اعتبار سے کہ یہ دل میں یہ سوچتے تھے کہ ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں آپ کی مجلس میں، لہذا اگر تو یہ نبی ہوتے نا تو ان کو فوراً جو ہے وہ آگاہی ہو جاتی ہماری ان غلط کاریوں کی۔ تو لہذا یہ ہے کہ آپ کے تحمل مزاجی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلط فائدہ اس طرح سے اٹھاتے تھے، دین میں تانا زنی اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو ہماری ان ریشہ دوانیوں کی ان کو خبر ہو جاتی، اور یہ اپنے ساتھیوں کو یہ آگاہ کر دیتے کہ بھئی کس طرح سے یہ اسلام دشمنی کر رہے ہیں، تو یہ تحمل مزاجی کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو فرمایا کہ ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا، اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر کاش یہ کہتے کہ سمعنا واطعنا، یہ الفاظ ادا کرتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع، اور خالی اسمع کہتے کہ اے نبی ہماری بھی سن لیجئے، وانظرنا، اور یہ انظرنا کہتے، یہ رائنا کہنا ہی پھر اللہ نے حکم دے دیا اہل ایمان کو کہ یہ جب گستاخیاں کر رہے ہیں رائنا کے بجائے رائنا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بھئی یہ رائنا کہنا ہی چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں یہ رائنا کہلوانا ہی چھوڑوا دیا، بلکہ اس کی جگہ الفاظ کیا آ گئے، انظرنا، اے نبی ہماری طرف ذرا نظر کرم کر لیجئے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ مسلمانوں کی طرح انظرنا کہتے لکان خیر اللہم و اقوم، تو یہ یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا اور بالکل سیدھی اور سچی بات ہوتی۔ ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے اس گستاخیوں کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی، اور یہ جو اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ رحمت کی ضد ہوتی ہے کہ پھر ایسی مخلوق یا ایسے لوگ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے پھر دور کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ان میں سے چند کی سوا یہ ایمان نہیں لاتے. یعنی اشارہ ہو گیا عبداللہ ابن سلام کی طرف اور ان کے ساتھیوں کی طرف بھی, یعنی یہود میں سے ہی تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کشادہ کیا, اور یہ ہے کہ اسلام سے مشرف فرمایا, ان کو اسلام لانے کی توفیق نصیب فرمائی. تو فرمایا کہ ان میں سے چند ہی ہیں لیکن اکثر ہیں کہ جو انکار کرنے والے, ایمان لانے والے نہیں. اب اس کے بعد ان کی جو سزائیں ہیں وہ ساتھ میں بیان کی جا رہی ہیں. فرمایا کہ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب, کہ اے وہ لوگوں کے جن کو کتاب دی گئی, یعنی اے اہل کتاب, آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم, دیکھو ایمان لاؤ اس کتاب پر کہ جو ہم نے نازل کی, جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی کہ جو تمہارے ساتھ ہے. یہ قرآن مجید, یہ ایسا کلام ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر ایمان لاؤ, قرآن پر ایمان لاؤ, اس لیے کہ یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے تم اپنی کتابوں میں پاتے تھے, تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کو ایسے پہچانتے ہو کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو. یہ قرآن مجید میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ پہچان لیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو ضد کیا تھی, زوم کیا ہو چلا تھا, ان کو حسد ہو گیا اصل میں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, اصل بیماری یہ تھی. وہ حسد کیا ہو گیا, ان کا زوم یہ تھا کہ جو آخری رسول اللہ بھیجے گا وہ بنی اسرائیل میں ہی بھیجے گا, کیونکہ تسلسل کے ساتھ ہزاروں انبیاء ہماری نسل میں سے آ رہے ہیں بنی اسرائیل میں, تو ان کو زوم یہ تھا کہ آخری رسول بھی ہمارے بنی اسرائیل میں سے آئیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ایک تو امت کا تاج بھی ان سے لے لیا اور امت محمدیہ کو پہنایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آخری جو رسول ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں بھیج دیے, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام, ان کی نسل سے آخری نبی پھر آئے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر ان کو حسد یہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارے بنی اسرائیل میں نہیں آئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کیا, ان کے حوالے سے گستاخیاں بھی کی, اور جبرائیل علیہ السلام پر بھی انہوں نے الزام لگایا کہ آخری وحی غلطی سے یہ محمد پر ڈال کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں کے جن کو کتاب دی گئی, اب آخری کیفیات میں ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی مزبش ہے باقی رہ گئی, کوئی حص ہے اگر صحیح جو زندہ ہے ابھی تمہاری ایمان کے حوالے سے, تو بہرحال یہ آخری موقع ہے, تم ایمان لے آؤ اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اور وہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہے. من قبل ان نتمس وجوہن, اس سے قبل کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں, چہروں کو جو وہ بگاڑ دیں, فنردھا علی ادبارہا, اور تمہارے جو بھی یہ آنکھ اور کان ہے یہ ناک ہے اس کو بالکل پلٹ دیں, یعنی یہ کہ تمہیں بالکل جو ہے وہ تمہارے چہرے کو مس کر دیں. یہ جس طرح سے حسن اللہ تعالیٰ نے چہرہ کا دیا ہے, یہ آنکھ ناک متوازن صحیح جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر تمہاری ان نافرمانیوں اور جو بھی گستاخیاں اس کی وجہ سے ان چیزوں کو جو ہے وہ پلٹ دے, تمہاری پشت پر جو ہے وہ لے جائے اور تمہیں بصورت بنا دے. ایک مفہوم تو یہ ہے, اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم اس وقت تو, یعنی یہود یہ مدینے میں تین بڑے بڑے قبائل تھے, اور اپنے علمی لحاظ سے ایک چرچا رکھتے تھے کیونکہ کتابیں ان کی طرف آ رہی تھیں, پھر یہ ہے کہ مالی اعتبار سے بڑے اسٹرانگ تھے یہ مدینے میں, اس حوالے سے بھی ان کا جو ہے وہ بڑا چرچا تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں ابھی دے رکھی ہے نا, تو اللہ چاہے تو تمہاری اس حیثیت کو جو ہے وہ پلٹ دے. اور یہ پیشن گوئی ثابت ہوئی, یعنی پھر کس طرح سے بدر شروع ہوتا ہے اور بدر میں یہ میثاق مدینہ توڑتے ہیں اور ان کو پھر ایگزائل کیا جاتا ہے, مدینہ بدر کیا جاتا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں, ایک قبیلہ بنو قینقہ جو ہے وہ اس کو مدینہ بدر کر دیا جاتا ہے. پھر غزوہ احد ہوتا ہے اور بنو نذیر دوسرا قبیلہ مدینے میں یہود کا, وہ غداری کرتا ہے, میثاق مدینہ توڑتا ہے, اس کو مدینہ بدر کر دیا جاتا ہے. پھر غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوتا ہے اور بنو قریظہ جو ہے وہ غداری کرتا ہے, میثاق مدینہ توڑتا ہے, تیسرا قبیلہ. کچھ کو تو مدینہ بدر کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ کئی کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے، ان پر یہ سزا جو ہے وہ لاگو کی گئی آخری قبیلے پر، اور پھر کس طرح غزوہ خیبر میں خیبر سے جو ہے یہ دربدر کر دیے گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ جو ان پر آیا ہے، ان کی جو چودراہٹیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا. اور آج تک دیکھیں آپ، یہ تو اس وقت دندناتا پھر رہا ہے اسرائیل، انشاءاللہ کل خطاب جمعہ میں بھی اس پر کچھ گفتگو ہوگی، جو اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو کھچڑی پک رہی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت جو یہ دندناتا پھر رہا ہے اس کی وجہ بھی کیا ہے، یعنی یہ پورے امریکہ کو عیسائی لابی کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے اور جہاں چاہتا ہے اس کے ذریعے سے تباہی پھیلا رہا ہے. اس گریٹر اسرائیل کی راہ ہے کہ جو ہموار کر رہا ہے، اور اکنامک سسٹم اپنے شکنجے میں وہ کسب ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے پے در پے ان پر عذاب بھیجے، نبوکڈ نظر کے ہاتھوں ان پر تباہی آئی، اسی طرح سے ٹائٹس رومے کے ہاتھوں ان کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا، ہٹلر کے ہاتھوں ان پر تباہی جو ہے وہ ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور آخری جو کوڑا برسے گا قیامت سے پہلے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا، اور ان کے ہاتھوں پھر یہ یہود جو ہے وہ برباد ہوں گے، عذاب استحصال ان پر آئے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 1400 سال پہلے یہ وارننگ ہے ہمارے لیے کہ اے مسلمانوں اپنی آنکھیں کھولو، اپنے اصل دشمن کو پہچانو. تو فرمایا یہود سے کہ اس سے قبل کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں اور ان چیزوں کو جو ناک آنکھ کان تمہارے ہیں ان کو تمہاری یعنی پشت پہ جو ہے وہ پھیر دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم تم پر ویسے ہی لعنت کریں کہ جیسے کہ تمہارے ایک قبیلے اور گروہ اصحاب السبت پر ہم نے لعنت کی تھی. یا اصحاب السبت، سبت کہتے ہیں ہفتے کو، یعنی ہفتہ والے. یہ سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے. یہ یہود میں سے ایک گروہ تھا اور یہ اس نے بھی جو ہے وہ نافرمانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی، تفصیل انشاءاللہ وہیں پر ہم سمجھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے سبب انہیں ذلیل بندر جو ہے وہ بنا دیا، شکلیں جو ہے وہ مس کر دیں، خنزیر بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے عبرت جو ہے وہ دلائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم ویسے ہی لعنت کریں کہ جیسے کہ لعنت اور عذاب ہم نے تمہارے گروہ اصحاب سب پر نازل کیا تھا. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا جو بھی امر ہے، اس کا جو بھی کام ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. اس کے شان قدرت اتنی عظیم ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ بالکل چٹکیوں میں جو ہے وہ اڑا دے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام جو دشمن ہے خاص طور پر، بہت بڑے آگے جا کے اسلام دشمنی میں یہ یہود ان کی جو بھی سازشیں ہیں ان کو ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، ان کو اپنا دشمن ہی جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی جو بھی ریشہ دوانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ہتھکنڈوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.